امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف بلند تر سلام
اللهم صل علی محمد وآل محمد واجل فرجہ
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف کے لیے بار دیگر بلند تر سلام
اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم
خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بار دیگر بلند تر سلام
اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم
سورہ فاطمہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود النقبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سلامك
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں وہ رب جو ہم سب کے شہرک سے زیادہ ہم سے نزدیک اور ہم سب کی صدا پر لبیک کہنے والا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا خداوند متعال کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت عظیم پر جو عزاداری سید الشہداء. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم ان لوگوں میں سے قرار دیا جو غم امام حسین علیہ السلام کو سننے والے, امام حسین علیہ السلام کی فکر کو, ان کے پیغامات کو, ان کے خطبات کو, ان کے بیانات کو سن کر سمجھنے والے. خداوندہ ہمیں اسی محبت محمد و آل محمد کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما, اور اسی محبت اور اطاعت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا. ہر روز آپ کی آزمائش ہوتی ہے, یہ عشرہ جس کے لیے پہلے سے ہی سب کو تیار کر دیا گیا تھا کہ اس میں بم دھماکے ہونے ہیں, حتیٰ آپ کو تبرک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے شک میں ڈال دیا گیا. اس طرح سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے اور کرتے رہیں گے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے, ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کے تبرک کو بھی مشکوک سمجھنے لگے, ہم اذا خانوں سے خوف زدہ ہونے لگے. پروردگارا ہمیں دشمنوں کی اس سازش کو ناکام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ تو ثابت قدم رہے, مجلسوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے رہے, یوم تاسوعا اور عاشورا بہت نزدیک, دو دن رہ گئے ہیں, آج سات محرم الحرام ہو گئی, دو دن کی اور آزمائش ہے. خدا تعالیٰ ہمارے جوانوں کو بھرپور توفیق عطا فرما کے یوم تاسوعا اور عاشورا کے جلوسوں میں کسی بھی قسم کی کمی نہ ہے, نہ تعداد میں کمی ہونی چاہیے, نہ جوش و جذبے میں کمی ہونی چاہیے, بلکہ دشمنوں کی سازشیں باعث بننی چاہیے کہ ہمارے ولولے, ہماری امنگیں اور زیادہ بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کے ثبوت دینے میں ہم سب آگے آ گئے. جس طرح سے کہ گزشتہ سالوں میں جب یوم عاشور بم دھماکہ کیا گیا تھا تو ہمارے جوانوں نے ثابت کیا تھا, دھماکہ ہو گیا, شہادتیں ہو گئیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کی یادگار کو, حضرت عباس کے علم کو جھکنے نہیں دیا تھا. اسی طرح سے اس سال بھی کسی بھی چیز میں کمی نہیں آنی چاہیے. کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے شاید سبیلوں سے ڈر کر لوگ سبیل سے پانی پینا, شربت پینا چھوڑ دیں, اور جو لوگ تیار کریں وہ یہ سوچیں کہ ہم نے کیوں اتنی چیزیں تیار کی. اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے مشن کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آزمائشیں ہوتی رہیں گی, سال بھی ہے, ہو سکتا ہے آئندہ سالوں میں اس سے زیادہ ہو. شہادت کی محبت ان حالات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بڑھ رہی ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ شہادت کی محبت کو اپنے دل میں زیادہ ہوتا ہوا پا, اور موت کے خوف اس کے دل سے نکل رہے ہیں. جتنے واقعات ہو رہے موت سے لوگ ڈرنا چھوڑ چکے ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے بہادر اور نڈر ہو گئے, بالکل فلسطینیوں کی طرح, لبنانیوں کی طرح, جیسے وہ بھی ہر روز لڑ رہے اسرائیل سے, یہودیوں سے لڑ رہے ہیں, لیکن ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے. یہ ثابت قدمی کے مواقع. اب اپنی گفتگو کی طرف آتی ہوں. جو یہاں پر موضوع سخن ہے وہ کربلا کی پکار. کل تک آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو ذکر کیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی مماثلت امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور کچھ مقامات پہ امام حسین علیہ السلام سے ان کی ہجرت مشابہ تھی اس کا ذکر کیا. آج جس پیغمبر کا ذکر کرنا ہے تو اس کا نام توحید اور دعا سے پہچانا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, نبی اکرم کے جد امجد اور سلسلہ نبوت کے ابتدائی انبیاء میں سے, جنہوں نے خانہ کعبہ کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ تعمیر کیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہیں, کیونکہ حضرت ابراہیم کی ولادت بھی مخفی رہی, یہاں تک کہ 13 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپ کر زندگی گزار رہے. اللہ تعالیٰ نے غار پہ ان کے لیے انتظام کیا تھا एक गार के अंदर 13 साल कैद में समझे हजरत इब्राहिम ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई सालों को गुजारा। और जब 13 साल की जवानी घर से ना गया तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर के अंदर दाखिल हुए। 13 साल का जवान, जहां मुराद कहते हैं कि टीन एज में आ गए, बहुत ज्यादा इंसान गुस्से वाला भी होता है, जोशीला भी होता है, जज्बाती भी होता है। तो ये बच्चे जो इस उम्र के होते हैं, जो जवान हो रहे होते हैं, नौजवानी होती है, बहुत ज्यादा इनके अंदर जोश और जज्बा होता है। ये नबी है, आम जवान नहीं है, लेकिन उम्र ऐसी है जिसमें इंसान सोचता है, समझता है और अपनी बात को साबित कर सकता है अगर वो खुद एतमाद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सोसाइटी में आंख खोली तो हर तरफ बुतों को देखा, या मिट्टी के बुत है या लकड़ी के बुत है। या हजरत इब्राहिम ने देखा कि लोगों ने मखलूक खुदा को खुदा बनाया, कोई सितारे की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है। खुदा को ढूंढना इंसान की फितरत में शामिल, और अगर इंसान खुदा को तलाश ना कर सके, खुदा को ना समझ सके, तौहीद को ना समझ सके, तो फिर किसी भी चीज को अपना खुदा बना लेते हैं। यहाँ तक कि कुरान करीम ने कहा कि तुमने उन लोगों को देखा है जिन्होंने अपने नफ्स को अपना इलाह बनाया, यानी हत्ता ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी ही पूजा करना शुरू कर देता है। ये गुमराही, कुफ्र, शिर्क इंसान की बुराइयों में से है अगर उसको हिदायत हासिल हो। तो जहां हजरत इब्राहिम ने आंख खोली, इस मवाहिद और यक्ता परस्त इंसान ने जो एक खुदा को मानते हैं, उस पूरी सोसाइटी में लोग गुमराह थे और बुत परस्ती का शिकार। तसव्वुर करें कितना सख्त काम होगा एक 13 साल बच्चे की। हत्ता वो शख्स जो उनके घर से ताल्लुक रखता है, जिसने उनको पाला है, उनका चचा, वो है जो बुतों की परस्तिश करता है और बुतों को बनाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत जुल अशीरा की माने सबसे पहले अपने चचा आजर को दावत दी। आजर हजरत इब्राहिम के चचा है, बाप नहीं है। अबा का लफ्ज कुरान ने जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन मुफस्सरीन ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो उनके चचा। और चचा को ये दावत दी कि आप इन खुदाओं को छोड़कर अल्लाह को, जो एक रब है, जो रब्बुल आलमीन है, उसकी परस्तिश करें और मेरी पैरवी करें। देखिए कितनी बड़ी बात। जब नबी अकरम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को ये कहकर बयान किया था कि ये मेरे जानशीन है, मोहम्मद व आले मोहम्मद अजल फरजहुम, जब दावत जुल अशीरा का मौका आया तो उस वक्त मौलाए कायनात के लिए रसूल अल्लाह ने कहा था कि अली मेरे बाद जानशीन होंगे, क्योंकि किसी ने हिमायत का ऐलान नहीं किया था। सिर्फ हजरत अली अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने रसूल अल्लाह से उनकी हिमायत, उनकी पैरवी, उनकी अताअत का ऐलान किया था। पर नबी अकरम ने अपने चचाओं से, बुजुर्गों से, अपने खानदान वालों से कहा कि मेरे बाद अली मेरा जानशीन है और तुम सबके लिए लाजिम है कि मेरे बाद इनकी पैरवी करो। अब जो मुनकर थे, जो मुशरिक थे, इनकार करने वाले थे, उन्होंने हजरत अबू तालिब को भी तमस्खुर करके मजाक उड़ाते हुए कहा कि अबू तालिब, अब तुम अपने बेटे की पैरवी करो, उसके पीछे चलोगे। क्योंकि दिमागों में, जहनों में ये चीज हत्ता आज भी भरी हुई है कि कोई बड़ी उम्र का इंसान किसी छोटी उम्र वाले के इंसान से, या अपने बेटे से, या बेटी से, या बहू से कुछ सीख नहीं सकता। जबकि ये कुफ्र की फिक्र, ये शिर्क की फिक्र। हजरत इब्राहिम ने अपने चचा को दावत दी, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने चचाओं को दावत दी, रसूल अल्लाह ने अपने चचाओं को दावत दी, क्योंकि वो हक पर थे और बाकी गुमराह। अगर किसी बच्चे को कुरान पढ़ना आता है, वो अपने बुजुर्गों को सिखाता है, बताता है कि आपकी ये गलती है, इसमें शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा और हमने समझ कर नहीं पढ़ा, तरीके से नहीं पढ़ा, ऐसे ही बस पढ़ना शुरू कर दिया, बच्चे ने अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर ली, अच्छी जगह से पढ़ा है, वो हमसे माहिर है, اور ہمیں اگر پڑھاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اسلام کا اصول ہے, قاعدہ ہے جو ہمیں اہل بیت سے اور ان کے اجداد سے ملا. فکر فرعونی, فکر نمرودی اور فکر شرک اور کفر اپنے دماغوں سے ہمیں نکال دیا. اگر ہم یہ فکر نکال دیں تو ہم اچھے موحد بن سکتے ہیں. موحد کا مطلب ہوتا ہے جو توحید کو ماننے والا ہو. حضرت ابراہیم کا مقام بہت بلند, جن کو پروردگار عالم نے کبھی مسلم کے نام سے یاد کیا, تسلیم ہوئے ہوئے تھے, کبھی بھی کافر نہیں تھے, کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. جس معاشرے میں سب بتوں کو پوج رہے ہیں وہاں حضرت ابراہیم نے کبھی بت کو خدا نہیں کہا. بہت بڑی بات سوچی, یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جائے جو وہ نہ کرتا ہو جو سب کر, کیونکہ وہ کہے کہ سب غلط کر. اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہیں یہ حقانیت کی دلیل نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں سب یہ کر رہے ہیں اس لیے یہ بات ہونی چاہیے, یعنی میجورٹی حق پر ہے, یہ دلیل نہیں ہے. قرآن نے ہمیں بتایا, دین نے ہمیں بتایا میجورٹی کیا کر رہی ہے, یہ حقانیت کی دلیل نہیں. ہمیشہ حق قلیل ہوتا ہے. جہاں کم آپ کو نظر آ رہے ہیں ممکن ہے وہاں پر یہ حقانیت ہو. لاتی ہے حقانیت اور سچائی کی دلیل نہیں. حضرت ابراہیم کے واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان ایک امت ہو سکتا ہے. آپ کو قرآن نے امت کہہ کر بلایا, ابراہیم ایک امت ہے. امت کا مطلب ہوتا ہے کئی قومیں, جیسے نبی اکرم کی امت ہم کہلاتے ہیں. ہمارے سے 50 سال پہلے والے بھی ہیں نبی اکرم کی امت کہلائے, 50 سال بعد بھی اگر کوئی رسول اللہ کا پیروکار ان کا ماننے والا ہے وہ بھی امت رسول ہوگا. ایک شخص تنہا یکتا امت کہلا, پروردگار عالم نے ان کو بہت اعزاز دیا. اور انبیاء میں یہ وہ نبی ہیں جن کو امام بھی بنایا. سلسلہ امامت میں آئمہ ہے لیکن نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام قرار دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا. خدا کا گھر بننا تھا, کس ہستی کا انتخاب کیا پروردگار عالم نے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند کا. اور ان کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے اس کو ہر حاجی کے لیے ہر سال تکرار کرنا کہ پوری دنیا دیکھے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان نے کون سی یادگاریں اللہ کی عبودیت اور اس کی وحدانیت کے حوالے سے قائم کی تھی, کون کون سی قربانیاں اور ایثار کیا تھا. خدا تعالیٰ ہم اور آپ کو واجب قرار دیتا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر حج پر جاتے ہیں وہ سارے کام انجام دیں. بی بی حاضرہ کی مانند صحیح کرے, حضرت ابراہیم کی مانند قربانی دے کہ انہوں نے اپنے بچے کی قربانی کی تھی. تو بہت بلند مقام اور وہ نبی جن کو پروردگار عالم نے دلیل کے ساتھ بھیجا. دلائل سے گفتگو کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے بھی دلائل سے بات کی, اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ سے بھی دلائل کے ساتھ بات کی, اور لوگوں کو دلائل کے ذریعے توحید کی دعوت کی. بہت خوبصورت ہے مکالمے قرآن کریم کے واقعات سے. آپ سب لوگ آگاہ, مجھے یقین ہے کہ یہ واقعات محرم اور سفر کے مجال سے بہت زیادہ سنا جاتا ہے. تبرکن میں عرض کر رہی ہوں کہ پہلا کام حضرت ابراہیم نے تبلیغ کے حوالے سے جو ہمیں سکھایا وہ یہ کہ اگر کہیں پر کچھ غلط ہو رہا ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ساتھ بیٹھ کر دلیل دے کر محبت سے قائل کرنا, یہ سیرت ابراہیم. حضرت ابراہیم نے پہلے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جب رات کا وقت ہوا اور آسمان پر ستارے تھے, ستاروں کو دیکھا, مشتری ستارے کی اس وقت لوگ پوجا کرتے تھے, اس کو خدا مانتے تھے اور گھنٹوں اس کے سامنے عبادت کرتے رہتے. جیسے بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ایسے مشتری ستارے کے سامنے بیٹھے رہے, کہتے تھے ہمارا خدا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہے, کیونکہ نئے نئے معاشرے میں آئے تھے. لوگوں نے کہا ہاں یہ خدا, انہی کے ساتھ بیٹھ گئے. بیٹھے رہے بیٹھے رہے, وقت گزر گیا, جب ستارہ ڈوبنے لگا دن چڑھنے لگا تو حضرت ابراہیم نے حیرانگی سے کہا کہ ڈوب گیا, میرا خدا تو ڈوب نہیں سکتا کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے خدا کے لیے زوال نہیں. پھر دوسری چیز جس کو پرستش کرے تھے, چاند کے لیے بھی ایسے ہی کیا, سورج کے لیے بھی ایسے ہی کیا,
बुतों की बारी आई, बुतों का बहुत जोर है, बहुत ज्यादा बुत बनाए जा रहे हैं, बुत खाने हैं। कभी कोई मौका आता है ईद का तो उनके लिए खाने पकाए जाते हैं, खानों को अच्छे अच्छे बर्तनों में छीना जाता है, बुतों के सामने रख दिया जाता है कि बुत के सामने पड़े होंगे तो अब ये मुतबर्रिक हो जाए। फिर हम वापस आएंगे शहर से बाहर जाकर, तो आने के बाद इस नियाज से, इस खाने से खाएंगे और बुतों के नजदीक हम मुहतरम हो जाएंगे। यानी इसको वो ये समझते थे कि हम बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन बुतों से भी मुकाबला करना था। हजरत इब्राहिम ने लोगों से धमकी के तौर पर ये कह दिया था कि मैं बुत तोड़ दूंगा। बुतों को मानते नहीं थे, सबको पता था एक आदमी आपके दरमियान हो, बुत नहीं पूज रहा हो, सब बुत को पूज रहे हो, पता चल जाता है कि ये बुतों का मुनकर है। ये भी कहा कि मैं तोड़ दूंगा। लोग सुन तो लेते थे लेकिन गुमान नहीं करते थे कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा इतनी जरूरत करे इब्राहिम बुत तोड़ दे। सोचा भी नहीं था, जबान से तो सुना था लेकिन गुमान नहीं था कि अमल में भी आ जाए। यहाँ तक के जब ऐसा दिन आया जो ईद का दिन था, जब उन्होंने खाने पकाए थे और शहर से बाहर गए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जानते हुए 3 साल तक इंतजार किया था कि कोई ऐसा दिन आए कि इन बुतों को मैं तोड़ दूं, नीस तो नाबूद करूं। 3 साल तक सब्र करते रहे कि तोड़ना, वक्त का इंतजार किया, सबको तोड़ा और तोड़ने से पहले तमस्कुर किया, बुतों से कहा कि तुम ये खाना क्यों नहीं खाते, जितना लजीज खाना तुम्हारे लिए बना। फिर उनसे बात की, कहा जवाब क्यों नहीं देते हो तुम, कैसे खुदा कुछ नहीं कर सकते, अपना दिफा करो और मुझसे मुकाबला करो। तोड़ रहे सब बुत टूट गए, बिखर गए। आखिरी एक बुत जो बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया, उसके कांधे पर कुल्हाड़ कर दिया। अब जब सब वापस आए वो थोड़ी देर के लिए ठंडे दिल से सोचिए वो जो मुखालिफ है उसके जज्बात के ऊपर क्या गुजरी होगी, जो बुत को खुदा जानता है, जो इतना मोहतरम समझता है कि ये हमारे इलम है मामूद। जब उन्होंने आकर बुतों को टूटा हुआ देखा, खानों को बिखरा हुआ देखा, तबाही को देखा तो बहुत ज्यादा गजबनाक हुए और समझ गए कि ये इब्राहिम का काम है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही कर सकते। उस गजब की हालत में शिकायत नमरूद तक भी गई और अदालत के कटहरे में हज़रत इब्राहिम को लाकर खड़ा कर दिया। सवाल ये किया गया कि क्या तुमने बुतों के साथ ये काम किया। बहुत खूबसूरत तफसीर में लिखा है कि उन्होंने ये भी जो जुमला कहा कि बुतों के साथ ये काम किया है, ये नहीं कहा कि उनको तोड़ा है, उनकी बेहरमती की है, बल्कि कहा कि हम ये काम किया है, क्योंकि वो ये जुमला भी अपने बुतों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे कि उनको तोड़ दिया है। हजरत इब्राहिम ने कहा कि वो जिसके कांधे पर कुल्हाड़ा है उसने तोड़े होंगे। और कितना खूबसूरत जुमला, ये नहीं कहा मैंने नहीं तोड़े बल्कि उसने तोड़े होंगे, क्योंकि जिसके पास से असला बरामद होता है वही बातें समझ जाता। तो फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, इसीलिए मुजरमीन अपने जुर्म को छुपाने के लिए ऐसे काम करते हैं कि फिंगरप्रिंट्स ना आए किसी और के फिंगरप्रिंट्स। इब्राहिम ने कहा उसने तोड़े, उससे सवाल करो, उससे पूछो। लोगों ने कहा कि वो तो बोलता नहीं है। हजरत इब्राहिम ने फिर जवाब दिया, अगर वो नहीं बोलता, वो किसी काबिल नहीं है, वो दिफा भी नहीं कर सकता, टूट भी गया है, बोल भी नहीं सकता, तो कैसा परवरदिगार जिसको तुमने खुद अपने हाथों से बना, तुम्हें क्या फायदा पहुंचा सकता है, तुम्हारे नुकसान को कैसे बचा सकता है, जो अपना नुकसान नहीं बचा सकता तो दूसरे का नुकसान क्या बचाए। हजरत इब्राहिम ने बहुत मुदल्लल बात की, दलील के साथ गुफ्तगू की, यहाँ तक के दूसरे लोग जो इर्द गिर्द खड़े थे तो सोचने में मजबूर हो कि हम किसकी पैरवी कर रहे हैं, हम किसको खुदा जान। बहुत मोहब्बत की, बहुत अकीदत की खुदाओं से, क्योंकि उनको खुदा समझते। इसीलिए हमेशा तौहीद के पैगाम में ला इलाहा पहले आता है, कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। और जब तक हम बाकी खुदाओं का इनकार ना करें हम तौहीद का इकरार कर ही नहीं सकते। इसलिए परवरदिगार आलम ने अपने पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक को यही पैगाम देकर भेजा और रसूल अल्लाह ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح یاب ہو گئے. لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی فلاح یاب نہیں ہو سکتا, توحید کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر نبی کا یہی پیغام تھا, ہر امام کا یہی پیغام تھا. حتیٰ آپ لوگوں نے آئندہ دھار کے واقعات میں بھی سنا ہے کہ جب امام رضا نیشاپور میں آئے تو امام نے بھی یہی کہا تھا,
صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم.
امام رضا علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ قلعہ ہے, لا الہ الا اللہ کلمہ توحید قلعہ ہے جس میں انسان محفوظ ہو سکتا ہے. لیکن کیسی توحید کہ ہر وہ شخص جس نے بس کلمہ پڑھ لیا تو کامیاب ہو گیا, ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا زبان سے تو اب وہ کامیاب ہوگا. محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
قرآن وہ کتاب ہے
درس انقلاب ہے,
قرآن وہ کتاب ہے
جو درس انقلاب ہے,
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا, کربلا کربلا,
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا,
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا.
نعرہ
حیدری یا علی,
بس لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے, اسے کلمہ توحید کہتے ہیں. اور ہر نبی نے, ہر امام نے یہی پیغام دیا, یہی پکارا کہ اللہ کو ایک خدا مانے. لا الہ الا اللہ کا نتیجہ یہ کہ جو انسان اللہ کو اپنا پروردگار مانتا ہے وہ شیطان کی پرستش سے باہر آ جاتا ہے. جب ہم توحید کے معتقد ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو بحیثیت معبود مانتے ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, بس ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی ہمارا بھروسہ, ہمارا تکیہ گاہ پروردگار عالم ہوتا ہے اور اسی کی بات بھی سنتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم توحید کے معتقد ہوں اور فرما بردار کسی اور کے ہوں, توحید کے معتقد ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں, اللہ کے احکامات کو قبول نہ کریں. پروردگار عالم کی توحید کا جو معتقد ہے وہ اللہ کے احکام کے اوپر بھی عمل کرے گا, لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں آئے, اور اگر نہیں آتا تو پھر گناہگار ہے, یعنی اس نے اللہ کے فرمان سے سرپیچی کی. بس موحد حقیقی وہ ہے جو کسی بھی چیز میں شرک کے خفی اسی کو کہتے ہیں جہاں پر انسان اللہ کا نام تو لے رہا ہوتا ہے لیکن اطاعت میں پروردگار عالم کی ڈنڈی مارتا رہتا ہے، خدا و تعالی کے فرمان سے سرپیچی کرتا ہے، یہ شرک کے خفی ہے۔ ہم شریک کر رہے ہیں دوسرے خداؤں کو پروردگار کے ساتھ، کبھی شیطان کو مانتے ہیں، کبھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ خدا ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنے نفس کو اپنا معبود سمجھتا ہے، الہ سمجھتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم ایسے موحد بنے۔ اب ایسے موحد بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ توحید کو اس طرح سے ماننے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اپنے اندر استعداد پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہوگی، تاکہ ہم ایسی توحید پرستی کے ماننے والے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر چند دانے گندم کے ہیں، ایک مٹی آپ لے لیں، اس میں کچھ اچھے دانے ہوں گے، کچھ خراب دانے ہوں گے۔ کچھ دانے تو ایسے ہوں گے آپ نے مٹی میں اس کو بویا، وہ باہر ہی نہیں نکلیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے دانے جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ کچھ دانے ہوں گے جو باہر نہال کے طور پر باہر نکلیں گے اور اس کے بعد درخت بھی بن جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، گندم اس کے اندر آ جائے گا۔ کسی بھی چیز کا دانہ ہو اس کے اندر صلاحیت ہونے کی ضرورت ہے، پس اگر گندم کی بالیوں میں دانے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو دانہ جس کو بویا تھا وہ باصلاحیت تھا۔ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر تین طرح کی قوتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب دانہ اندر ڈالیں گے تو سب سے پہلا کام دانے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جڑیں بناتا ہے، زمین کے اندر اس کو جڑیں بنانی ہوتی ہیں۔ اگر اس کے اندر جڑ بنانے کی طاقت ہے تو فائدہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو کچھ اوپر سے اس کو ڈالا جا رہا ہے، تغذیہ کیا جا رہا ہے، اس کو جذب کر سکے۔ پانی ڈال رہے ہیں، دھوپ آ رہی ہے، کھاد ڈالی جا رہی ہے، اگر اس نے اپنے اندر ان تمام اغذیے کو جذب کیا اور اس غذا کی وجہ سے وہ باہر نکلنے پر قادر اور توانا ہو گیا کہ زمین کو چیرتا ہوا باہر آ جائے، تب یہ ایک صحت مند دانا کہلائے۔ یہ کام کرنا پروردگار عالم نے صلاحیت دی ہے، اس دانے کو بھی شکافتہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ امام سید سجاد کی دعا میں بہت زیادہ واقعہ کریں، اللہم صلی علی
محمد و آل محمد عجل فرج،
بہت سے دعاؤں میں امام نے یہ جملہ لکھا ہے، حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے دانے کو شکافتہ کیا، کیونکہ دانے کا شکاف بھی خدا انہیں متعلق ایک نشانی ہے۔ بس اگر کوئی انسان ایسا ہو جو اپنے دل کے اندر توحید کی جڑوں کو نشو نما دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، توحید کی جڑیں ہمارے دل کے اندر پھیل جائیں، پھل پھول جائیں، اور اس کے بعد جو بھی توحید کے درس ہیں وہ ہمارے اندر جذب ہو، پروردگار عالم کا توکل آ جائے، شکر آ جائے، نعمت آ جائے، اطاعت آ جائے، صبر کی طاقت ہو، پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے ہم نمازی ہوں، روزے کو سمجھیں، عبادات کے فلسفے کو سمجھیں، اگر ہم نے جذب کر لی چیزیں تو پھر ہم باہر نکلنے کے لیے رکاوٹوں کو، کیونکہ مٹی سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے، یہ دانے کا کام ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے صلاحیت، مٹی سے باہر نکلتا ہے، رکاوٹیں چیرتا ہوا دانا باہر آ جاتا ہے۔ بس رکاوٹیں ہٹانی ہوں گی، بت بھی آئیں گے، لوگ بھی آپ کو بہکانے والے ہوں گے، شیطان بھی ہوگا، نفس بھی ہوگا، کتنی رکاوٹیں، بس اگر یہ ساری رکاوٹیں نکالنے کی طاقت ہوئی، لڑنے کی طاقت ہوئی، چیلنجز قبول کرنے کی طاقت ہوئی، تو ایک انسان اچھا موحد بن سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کے لیے مسلسل مصیبتیں آتی رہیں، کیونکہ حق پرست تھے، حق کا اقرار کرنے والے تھے، اللہ کی دعوت دینے والے تھے، اس لیے کبھی ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا، کبھی ان سے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کبھی ان کو منجنیق میں ڈال دیا اور ایسی آتش بنائی، اس طرح سے آگ کا اہتمام کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم بچ سکتے، پہاڑ کی مانند لکڑیوں کا ڈھیر کر دیا اور منجنیق کے ذریعے سے، کیونکہ جب وہ آگ روشن ہوئی تو دور دور تک اس کا اثر تھا، منجنیق کے ذریعے، اس دور میں سوچئے کتنی ٹیکنالوجی تھی، ان کو اس آگ میں ڈال دیا گیا اور لوگ منتظر تھے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ جلے ہوئے بھنے ہوئے راکھ ہوئے ہوئے نظر آئے. اور جب لوگوں نے دیکھا, نمرود نے بھی دیکھا کہ ابراہیم صحیح سالم ہے, تو بہت متعجب ہوا کیونکہ ان کے دماغ کے کسی گوشے میں نہیں تھا کہ ابراہیم بچ بھی سکتے. بے ساختہ نمرود نے کہا کہ تمہارا رب بہت عظیم ہے جس نے ایسی آگ سے نجات دلائی. درود بھیجے گا محمد مختصر کیا واقعہ صرف اس لیے کہ نمرود نے اپنی زبان سے کہا کہ تمہارا رب عظیم ہے. وہ تو بتوں کو مانتا, بت کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا. کسی کا بت جو خدا تھا جس کا, وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بندے کو ایسے محفوظ کرے. مجبور ہوا کہنے پر کہ تمہارا رب عظیم. اس کے بعد یہ واقعہ دیکھ کر نمرود تو ایمان نہیں لایا, لیکن بہت سارے لوگ ایمان لیا کہ ابراہیم کوئی خاص چیز ہے. نبی کے ان واقعات سے, انبیاء کے معجزات سے لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر ہوتا کہ ابراہیم عام آدمی نہیں ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی خاص بندے ہیں اور اللہ کے نبی. لوگ ایمان لائے. حضرت ابراہیم سے نمرود نے کہا میں تمہارے رب کے لیے 4000 جانوروں کی قربانی دوں گا, تمہارے رب کے لیے, اپنے رب کے لیے نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کوئی فائدہ نہیں, تمہاری قربانیاں قبول ہی نہیں ہوں گی جب تک تم میرے رب پر ایمان نہیں لاؤ گے. وہی تمہارا رب ہے, ایمان لے آؤ تو پھر قربانی دو گے تو فائدہ ہے, ایمان نہیں لاؤ گے قربانی دو گے کوئی فائدہ نہیں. جیسے اگر کوئی شخص اسلام قبول نہ کرے, دین قبول نہ کرے اور کہے کہ ہم آپ کی نماز پڑھتے ہیں, آپ کے والی نماز پڑھتے ہیں, ہم کہیں گے نمازوں کا تمہارے کوئی فائدہ نہیں جب تک تم ایمان نہ لاؤ. پہلے تم ایمان لاؤ, مسلمان ہو, اللہ کو قبول کرو, انبیاء کو قبول کرو, اس کے بعد تم نماز پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. ہماری نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, مومن کی نماز فائدہ دیتی. حضرت ابراہیم کا تم قربانیاں دیتے رہو, 4000 4 لاکھ قربان کرے تو جب تک ایمان نہیں لاؤ گے فائدہ نہیں ہوگا. اس نے کہا اگر میں ایمان لے آؤں تو میری سلطنت کا کیا ہوگا, میں تو خود خدا ہوں, اپنی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس وجہ سے ایمان نہیں لایا. اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ انسان کی میں ہوتی ہے. جو اپنی پرستش کرتا ہے وہ ایمان نہیں لا سکتا, جس کو اپنی ذات کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتا, یا اگر ایمان لے بھی آتا ہے تو پھر اس کا ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے. میں کو ختم کر کے, تکبر کو ختم کر کے, غرور کو ختم کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے, اس پر ایمان لا سکتا. بہت خوبصورت مثال ایک اس کی دی جاتی ہے جو واقعی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکی. ایک حکایت ہے ایک عالم کی, دانشمند کی, انہوں نے دیکھا کہ شخص مسافر ہے, اس کے ساتھ ایک گھوڑا ہے اور وہ ایسی جگہ سے جا رہا ہے جہاں تھوڑا سا پانی کھڑا ہے لیکن پانی صاف, پانی اتنا ہے کہ گھوڑا اس پانی میں سے گزر سکتا ہے. جب صاف پانی ہوتا ہے انسان اگر اس میں دیکھے کھڑا ہو تو اس کو اپنا عکس اس میں نظر آتا ہے. جب وہ گزر رہا تھا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اس دانشمند نے, عالم نے اس شخص سے کہا کہ تمہارا گھوڑا عبور نہیں کرے گا, اس کے اوپر مٹی ڈال. مٹی ڈال دی, گھوڑا عبور کر گیا. جب عبور کر گیا اور گھوڑا آگے بڑھ گیا تو اس کے ذہن میں سوال آیا کہ آخر کیا مطلب, جب پانی صاف تھا گھوڑا چل نہیں رہا تھا, آگے نہیں بڑھ رہا تھا, جب پانی میں مٹی آ گئی اور وہ گندا ہو گیا تو گھوڑا آگے بڑھ گیا. دانشمند نے کہا دیکھو جب تک پانی صاف تھا گھوڑا جب کھڑا ہوتا تھا اس کو اپنا وجود نظر آتا تھا, عکس نظر آتا تھا, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اوپر پاؤں رکھے, اپنے آپ کو رون دے. جب مٹی آ گئی تو اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا اور وہ چلا گیا. جب تک انسان اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا اپنی محبت غالب رہے گی, اور جیسے نمرود نے کہا کہ میری سلطنت کا کیا ہوگا, میری خدائی کا کیا ہوگا, اللہ کو مان لوں گا میری تو ساری طاقت ختم ہو گئی. پروردگار عالم کی طاقت سے اقرار کرنے والا تو کہتا تھا میں خود خدا ہوں, اور لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا بھی خدا ہوں جیسے فرعون کہتا تھا. یہ واضح دلیل ہے کہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے. نمرود جانتا تھا کہ ابراہیم کے رب میں کتنی طاقت ہے, پھر بھی ایمان نہیں لائے. اب مجبور ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ مانے, نبی اللہ مانے. ثبوت دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, یہاں تک کہ ان کو ان کے شہر سے, ملک سے باہر نکال دیا. ہر یزید نے یہی کام کیا. امام حسین علیہ السلام کو شہر بدر کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ حسین کو باہر بھی نکال دیں گے, حسین کا پیغام دنیا میں پھیلے گا, اس لیے حسین کو اس دنیا سے ہی باہر نکال دیا. حضرت آرا نے امام, یہ کربلا کا پیغام, اگر ہمیں اور آپ کو حق پر باقی رہنا ہے تو پھر قربانیاں دینی ہوگی. حسینیت پر باقی رہنا ہے, ابراہیم کے درس پر باقی رہنا ہے, تو بت شکن بننا پڑے گا, چاہے دنیا کچھ ہی کہتی رہے. حضرت ابراہیم نے بھی اللہ کو پکارا جب پروردگار عالم نے انہیں معمور کیا کہ وہ خانہ خدا کو بنائے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی ماں حاجر کے ساتھ مکہ میں چھوڑ کر آئے. خدا اللہ تعالیٰ کو زیارت نصیب کرے. مکہ وہ جگہ ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے جس نے زیارت کی. ہم سنتے رہتے تھے سنگلاخ ہے, بیابان ہے, گرمی ہے, بہت سخت موسم ہے اور امتحان امتحان, لیکن جب جا کر انسان دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے. اگر آج مکہ یہ ہے تو اس زمانے میں مکہ کیا ہوگا؟ اب بھی کوئی پھول نہیں, کوئی سبزہ نہیں, کوئی درخت نہیں, ہوا نہیں, سرسبز و شاداب جگہ نہیں, گرمی شدید, امتحان امتحان ہے سب, بار بار پیاس لگتی ہے, سخت ترین مقام. حضرت علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے گھر کو سرسبز و شاداب جگہ پر بنا دیتا, کیا خدا کی قدرت نہیں تھی؟ بہترین جگہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی تعمیر کروا دیتا, ہنزہ میں بنوا دیتا, بلتستان میں, گلگت میں بنوا دیتا. پانی کی نہریں نہیں, سبزہ نہیں, کوئی منظر, کوئی نظارہ ایسا نہیں جو خوبصورت ہو, سختی سختی نظر آتی ہر طرف. اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا سرزمین مکہ کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو, کہ وہ جب اس کی عبادت کے لیے آئے تو پھر اسی کی عبادت کے لیے آئے. ایسا نہ ہو کہ لوگ پکنک منانے جائیں, چلو بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلیں, اور بیت اللہ میں کم نظر آئے اور ادھر ادھر زیادہ نظر آئے. اب بھی اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ لوگ وہاں منا میں اور عرفات میں اتنی فیسلٹیز کر لیتے ہیں کہ جو روح حج سے بالکل سازگار نہیں ہے, تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے ان کا حج مقبول ہوگا. تو پروردگار عالم نے حج کی روح یہ رکھی اس زیارت کی کہ بندہ سختی میں عبادت کرے اور سختیوں کا عادی ہو جائے. اللہ کی محبت میں ہم سختی برداشت کرنے کے لیے تیار. آج جو فرش خانہ کعبہ کے اطراف میں, وہ فرش پہلے نہیں, پہلے لوگ جب پاؤں رکھتے تھے تو ان کے پیر انتہائی گرم ہو جاتے, بعض اوقات آبلے پڑ جاتے تھے. اب تو فرش ٹھنڈا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے اس جگہ کو چنا اور مولا نے کہا اللہ سب کچھ کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے چاہا ہے کہ اس کے بندے اس عبادت میں امتحان دے, سختی کے ساتھ امتحان دے, قربانی دے, اثار کرے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی محبت میں آزمائے جائیں, کیونکہ دیکھیں کون ثابت قدم, کون کتنی رغبت سے طواف کرتا ہے, کتنی رغبت سے صحیح کرتا ہے, کتنی رغبت سے عرفات میں بیٹھ کر دعائیں مانگتا ہے, یا سوچتا رہتا ہے کہ یہاں پر کچھ سردی ہو جائے, ٹھنڈا پانی مل جائے, کھانا مل جائے. جس کی توجہ اللہ کی طرف ہے, بہت سے وہاں جا کر بھی توجہ نہیں کر پاتے, یہاں بھی نہیں کرتے, وہاں بھی نہیں کرتے. خدا بندہ مطال ہمیں صحیح حج, حج مقبول کی توفیق دے, کیونکہ مولا نے دکھایا تھا دیکھو حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں. امام سید سجاد کا مشہور واقعہ, اور جب سب جانوروں کی شکل میں نظر آئے, بہت کم لوگ احرام میں نظر آئے, تو مولا نے کہا کہ دیکھو اکثر الزجیج و اقل الحجیج, زیادہ تر جانور ہے کم حاجی, اتنی سختی کے باوجود صحیح حج کرنے والے کم ہوں. شاپنگ کی طرف دھیان ہے, تب دشمنوں نے ہر چیز کو وہاں لا کر رکھ دی ہے, میک ڈونلڈز, کی ایف سی, سب کچھ مل جائے گا. اب جو اس رغبت سے جا رہا ہے تو وہاں سبزہ تو نہیں مل رہا اس کو, لیکن یہ سب کچھ ملتا ہے. خدا تعالیٰ ہمیں پاکیزہ حج, ایسا پاکیزہ حج کہ جس کے بعد ہم دنیا کی علائشوں سے پاک ہو جائیں, ایسے حج کرنے کی توفیق عطا ہو. حضرت ابراہیم جب اللہ کے حکم سے اپنے چھوٹے سے فرزند کو اور زوجہ کو مکہ میں چھوڑ کر آئے تو انہوں نے دعا کی, یہاں پر اپنے رب کو پکارا, رب سے کچھ مانگا. کیا مانگا؟ بہترین دعائیں حضرت ابراہیم کی, الحمدللہ الذی ذهب وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خدا کی حمد و ثنا, الحمد للہ الذی جس نے مجھے عطا کیا. وہبا کا مطلب ہوتا ہے دینا, میرے لیے دیا, عطا کیا, بخشا مجھے بزرگی میں, کبر سن میں, 99 سال کے تھے. بعض روایتوں میں حضرت ابراہیم جب ان کے گھر میں حضرت اسماعیل کی ولادت, ہم سے پہلے بی بی سارا کے گھر میں ولادت کا کوئی امکان نہیں تھا, وہ ماج تھی, لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے 100 سے اوپر عمر میں حضرت ابراہیم کو اسحاق جیسے بیٹے نوازے. ان دونوں بیٹوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کی نسل میں نبوت آئی. حضرت اسحاق حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت یعقوب, حضرت یوسف و حضرت موسیٰ کی انبیاء ہیں, حضرت موسیٰ اور ہارون, اور امام حسین کے جو اجداد ہیں, رسول اللہ کے جو اجداد ہیں, وہ حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل سے, اسماعیل کے بیٹے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند پشتوں میں. تو پروردگار عالم نے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے سے اپنی نبوت کو آگے بڑھایا تھا حضرت ابراہیم کے. اس لیے خدا کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ تو نے مجھے اتنی بڑھاپے میں, اتنی بڑی عمر میں, اب تو لوگ زندہ بھی نہیں رہتے 99 سال میں, اس عمر میں حضرت ابراہیم کو بہترین اولاد سے نوازا, اور پھر کہا ان ربی لسمیع الدعا, بے شک میرا رب بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یہ دعاؤں کے کچھ حصے جو دیکھنا چاہتا ہے وہ سورہ ابراہیم میں 35 سے لے کر 41 آئے, 35 سے لے کے 41 نمبر کی آیات میں ان دعاؤں کو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا طلب کیا. کچھ دعائیں میں نے اس میں سے آپ کے لیے بیان کی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا, پروردگار مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری ذریت کو نماز کو قائم کرنے والا بنا. بہت اہم ترین دعا ہے کہ ہم خود بھی اپنے لیے دعا کریں کہ ہم نماز قائم کرنے والے اور ہماری اولاد بھی ہو. اگر کوئی پڑھ رہا ہے نماز, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی اس کو توفیق ملتی رہے گی, کبھی بھی شیطان حملہ کر سکتا ہے اور خدا نہ کرے کسی کی نمازیں ضائع ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اور اپنی ذریت کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے کہ ہماری آل اولاد نمازی ہو, اور خدا بندے متعال سے جب بھی دعا کرے تو کہے ربنا تقبل دعا, پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما. رب اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب, پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے, میرے والدین کے گناہوں کو بخش دے, بار الہ مومنین کے گناہوں کو بخش دے, اس دن جب تو سب کا حساب کرے گا. یوم یقوم الحساب, جس دن حساب کتاب ہوگا, جس دن حساب کتاب کھولا جائے گا. پروردگار سے یہ دعائیں زندگی میں مانگنی چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہترین دعائیں. تفصیل بہت ہو سکتی تھی, یہاں پر والدین کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے, یہاں پر نماز کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن موضوع سخن یہ نہیں ہے, اور مجھے مسائل کی منزل کی طرف آنا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. حضرت ابراہیم کی یاد آپ کو ہر سال, سال میں کئی مرتبہ آتی ہے, جب بھی ان کی قربانی کا دن آتا ہے 10 ذوالحج, عید قربان, حضرت ابراہیم کی یاد آتی ہے. لیکن جب بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آزمایا تھا, اور پروردگار عالم نے جب یہ دیکھ لیا کہ ابراہیم قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو ان کی قربانی کو قبول کیا, اور اسماعیل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے دبے کو پیش دیا. لیکن پروردگار عالم نے کربلا میں جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی آزمائش کی, آزمائش میں تمام چیزوں کا امتحان تھا. بھوک بھی تھی, پیاس بھی تھی. بہت کم لوگوں کی آزمائش پیاس سے ہوئی, جس میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں بچوں سے بھی پیاس کا امتحان لیا گیا, جوانوں سے بھی پیاس کا امتحان لیا. اور آج یوم ہفتوں میں محرم الحرام, سات محرم وہ دن ہے جب خیام امام حسین علیہ السلام پر پانی کی بندش ہو گئی. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. کربلا میں ایک مصیبت جو بار بار انسان کو تڑپاتی ہے وہ وہاں کی گردی ہے. اس سخت گرمی میں امام حسین اور ان کے بچے پیاسے رہے, کہ جس میں شاید چند گھنٹے پیاسا رہنا بہت دشوار. چھوٹے چھوٹے بچے, جوان. اگر دہو آج تذکرہ ہوتا ہے امام حسن کی قربانی حضرت قاسم کا, وہ جوان ہے جس کا سن 13 سال کا. حضرت قاسم کے حوالے سے ہر سال یہاں پر کچھ چیزوں کو بیان کرتی ہوں جو کہ ہماری اپنی منائی ہوئی ہیں, جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا, ابراہیم کی سیرت سے ہمیں سمجھ میں آتا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہوتی آ رہی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں, ہم جان چکے ہیں, ہمارے علم میں آ گیا ہے کہ صحیح نہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا حضرت قاسم کے نکاح کا تذکرہ ہے, سوال بہت کیا جاتا ہے, برسوں سے مجھ سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. حضرت قاسم کے نکاح کا تذکرہ کتابوں میں ہے, حضرت قاسم کی مہندی کا تذکرہ ہے. کیا کربلا میں یوم عاشور حضرت قاسم کی مہندی رچائی گئی تھی؟ بہت زیادہ یہ سوالات لوگ کر رہے ہیں. سب کو میں یہی جواب دیتی ہوں اور ہر سال اس ممبر سے بھی جواب دیتی ہوں. کاش کہ کوئی آ کر مجھے بتائے کہ اس نے کربلا کے حوالے سے کتنی کتابیں پڑھ لی. سب سے کہتی ہوں کربلا کو سننے کی حد تک اکتفا نہ کریں, کتاب پڑھیں, کربلا کو پڑھنا سیکھیں. میں کہوں گی تو شاید آپ کے ذہن میں کچھ شک پیدا ہو کہ انہوں نے کہاں سے کہنے شروع کر دی نئی باتیں. حضرت ابراہیم پر وہی نازل ہو رہی تھی, ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی. بہت مشکل کام تھا حضرت ابراہیم, کیونکہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی سند نہیں تھی, معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا. لیکن یہاں تو کتابیں موجود ہیں, مشکل ہی نہیں. جا کر اگر کتاب کھول کر دیکھ لے کہ مستند کتابوں میں حضرت قاسم کی شہادت کے کیا تذکرے ہیں, کہیں پر آپ کو نکاح نظر نہیں آئے گا, کہیں پر آپ کو مہندی نظر نہیں آئے گا. ہم تعجب کرتے ہیں, واقعی تعجب کرتا ہے وہ شخص جو حق پرست ہے, جو حق کو جانتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رسومات ہیں. آج کل بہت اچھا چینل کربلا نام کر کے آ رہا ہے, جس میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو کبھی آپ نے پاکستان میں آزادانی میں نہیں دیکھی ہوگی. جس کو حق کو سمجھنا ہے وہ وہاں سے بہت کچھ سمجھ سکتا ہے, کہ وہ چیزیں جو آج تک آپ نے پاکستان میں آزادانی میں نہیں دیکھی وہ لوگ کر رہے ہیں. وہاں پر تو جو جہاں سے آتا ہے وہ اپنے رسومات کو انجام دے رہا ہوتا ہے. کہ کیا یہ سب کچھ کربلا میں تھا؟ کربلا میں بہت سی چیزیں نہیں تھی, کربلا کے رسومات کو برپا کرنے میں بہت کچھ لوگوں نے اپنے کلچر, اپنے جذبات, اپنے خیالات, تصورات اور بہت سی ایسی چیزیں جن کا نہ عقل سے تعلق ہے نہ تاریخ سے تعلق ہے. اس لیے ہمیشہ مرثیے کو شاعری کی حد تک سمجھیے. شاعری میں بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں. شاعری میں کئی ایک چیزوں کو جائز قرار دیا جاتا ہے جن کا تعلق حقائق سے نہیں ہوتا. شاعری میں اور حقیقت میں, نثر میں بہت فرق. جو آپ کی کتابوں میں شاعری میں آ گیا وہ کربلا میں ہونا ضروری نہیں ہے. عربوں کے درمیان سہرا نہیں ہوتا, عربوں کے درمیان بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی. نہیں, کچھ رسومات اس وقت بھی تھیں جن کو ادا کیا گیا. مثلاً عربوں کے درمیان یتیموں کی شناخت, اگر کوئی بچہ یتیم لڑنے کے لیے جاتا تھا تو یہ تھا کہ اس کے کرتے کو چاک کر دیا جاتا تھا. میں نہیں کہہ رہی اہل بیت نے کبھی کسی رسم کے اوپر عمل نہیں کیا. بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی قباحت نہیں تھی تو اس رسم کو بھی پورا کیا. عربوں کے درمیان غم کی رسم ہے کہ سر سے امامہ اتار دیا جائے, غم مناتے ہیں سر سے امامہ اتار کر رکھ دیتے. ہمارے علماء بھی مصائب کے وقت پر سر سے امامہ اتار کر رکھ دیتے, کیونکہ غم کی نشان ہے. بعض جگہوں پر انسان رسومات برپا کرتا ہے لیکن مہندی جو خوشی کی رسم ہے, اس کا تعلق بہرحال کسی تو حقیقت سے ہونا چاہیے. کسی بھی جگہ پر ایک جملہ حضرت قاسم کا, مستند کتابوں کی بات کر رہے ہیں, ایک جملہ حضرت قاسم کی شادی کا نہیں. اور اس سے بڑھ کر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ حضرت قاسم کا رشتہ جس بی بی سے جوڑا جاتا ہے, بی بی فاطمہ کبریٰ امام حسین کی بیٹی, وہ بی بی ہے جو ان کے بڑے بھائی حسن مسنہ کی زوجہ تھی, ان کی بھابھی تھی. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یعنی رشتہ جوڑنے والے ان کی بھابھی سے ان کا رشتہ جوڑتے ہیں. پروردگار ہمیں ایسی بدعتوں سے اور خرافات سے محفوظ رکھے. پورے اس اداداری میں جس چیز کی میں مخالفت کرتی ہوں وہ چیزیں ہیں جن کا سرے سے کوئی تعلق نہیں. بے شک آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں رسومات, وہ رسومات جو غلط نہیں ہے کر, لیکن وہ رسومات جن کا تعلق دین سے نہیں ہے, اسلام سے نہیں ہے, کربلا سے نہیں ہے, یہ ہمارے دین میں خرابیاں پیدا کر. مہندی نہیں تھی, یوم عاشور تھا. مہندی سوچئے اگر وہ یہاں بعض لوگ پہلے گھول کے رکھتے تھے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں تو اپنی کامیابی سمجھتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے, یہاں لوگوں نے بات سنی اور اب اوپر کوئی کم از کم مہندی نہیں لیتا رہا. بہت ممنون ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے میری اس بات کو سنا, بہت ممنون ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے مجھ سے آ کر کوئی لڑائی نہیں لڑی, خدا کا شکر. بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں, لوگ لڑتے ہیں مہندی کے اوپر, بہت فساد مچاتے ہیں کہ اگر ان کو کہہ دیا جائے مہندی نہیں کرنی, تو شکر ہے خدا کا مجھے تو ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اور میں نے جب بھی سات محرم کی مجلس پڑھی ہے ضرور اس چیز کو ذکر کیا, کیونکہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں. جب مہندی یہاں گھول کر لائی جاتی ہے کہیں پر بھی پانی سے گھولی جاتی ہے. کربلا کا میدان, تین دن کی پیاس, امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی تیمم کر کے نماز پڑھے کیونکہ پانی نہیں. اگر پانی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے, اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھائے یا وضو کرے, شریعت کہتی ہے پیاس بجھاؤ, کیونکہ پیاس خلوہ رکھتی ہے. تیمم کر لو لیکن پانی پی لو. کربلا کا میدان وہ ہے جہاں پیاس بھی ہے, جہاں پر تیمم کر کے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. عزاداروں یوم عاشور جب مائیں اپنے بچوں کو کل کی جنگ کے لیے لڑنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے تو تصور کر, مجھے تو یہ بڑی مصیبت لگتی ہے امام حسین کی کہ ہم ان سے ایسی چیزوں کو جوڑ دیں جس کا تعلق یوم عاشور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ پرسا دیجیے آج اس جوان کا جو صرف 13 سال کا, ابھی نوجوانی کے مراحل میں حضرت پاس نہیں, باقی جوان ان سے بڑھ گئے. یہ یتیم بچے, بچے تھے جبھی تو حسین نے کرتے کو چاک کیا تھا, کیونکہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو یتیم نہیں کہنا. قاسم بچے تھے, حسین نے کرتے کو چاک کیا تاکہ کوئی ملائم میں سے قاسم کو دیکھے تو یتیم بچہ سمجھ کر رہے ہیں. خاجہ عمیر بن مسلم کہتا ہے جب قاسم مقتل میں داخل ہوئے تو ایسا لگا جیسے کوئی چاند نمودار ہو گیا. عزاداروں 13 سال کا جوان ہے لیکن شہادت سے کتنی محبت ہے کہ شب عاشور اپنے چچا سے سوال کر رہے ہیں, چچا جان کیا کل دفتر شہدا میں میرا نام ہوگا؟ امام نے امتحان لیا, امام اپنے ساتھیوں کو آزمانے والا پوچھتے ہیں قاسم تم نے شہادت کو اور موت کو کیسا جانا؟ ہمارا سلام اس وساحت پر جو علی کے پوتے کو اللہ نے نوازی تھی. فرماتے ہیں چچا جان اعلی من الحسن, میں نے شہادت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا. امام نے گریا شروع کیا, مولا نے کہا بیٹا قاسم کل تم بھی دفتر شہدا میں ہو گے, تمہارا بھی امتحان ہوگا اور بات مسائل کے بعد اللہ تمہیں شہادت نصیب کرے گا. مولا جانتے تھے کہ قاسم کا جنازہ زندگی میں پامال ہو جائے. موجود ہو کے عزاداروں کو بس یہ سننا تھا. حضرت قاسم گریا شروع کرتے ہیں کہ میرے چچا پر ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ کوئی علی اصغر کی حفاظت کرنے والا نہ ہو. یوم عاشور آ گیا عزاداروں, بہت مشکل سے امام حسین نے قاسم کو اجازت دی جنگ لڑنے کی. بار بار آ کر ہاتھ جوڑ کر اس نے جہاد طلب کرتے, کبھی چچا کے پیروں پہ گر جاتے. امام مظلوم نے بہت دیر بعد قاسم کو جنگ لڑنے کی اجازت دی. قاسم مقتل کی طرف بڑھتے. عزاداروں, یہ وہ بچہ ہے جس کو کبھی اپنی یتیمی کا احساس نہیں ہوا تھا, کیونکہ امام حسین نے ہمیشہ باپ بن کر ان بچوں کو پالا تھا. ہمارے سلام و بیوی ام فرما پر اور امام حسن پر جن کی چھ نشانیات کربلا کے میدان میں کام آئی. چھ بچے آئے تھے امام حسن کے, اور امام حسن کے سب سے بڑے حسن مسنا صرف زخمی ہوئے, باقی سب شہید ہو گئے. یہاں تک کہ 11 سال کا آخری شہید امام حسین سے پہلے, جب علی اصغر بھی شہید ہو گئے, جب عباس بھی چلے گئے, امام حسن کی نشانی 11 سال کا بچہ ہے. امام حسین کو جب زمین پر گرے ہوئے دیکھتے تڑپ جاتے ہیں, اور امام کہتے خیمہ سے بچہ باہر نکلا. امام نے جب دیکھا کہ امام حسن کی آخری نشانی آ رہی ہے, بلند سنا سے کہا بہن زینب اس بچے کو روک لو. بیوی زینب نے چاہا بچے کا دامن پکڑے, لیکن بچہ دامن چھڑاتے ہوئے اپنے چچا کے اوپر جا کر گر گیا, مولا کے سینے پر لیٹ گئے. روایت کہتی ہے ملائک نے حملہ کیا, پہلے بچے نے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچانا چاہا, وہ ہاتھ خطا ہو کر گر گیا. روایت نے لکھا ہے بچے نے دوسرا ہاتھ اپنی پیشانی کے سامنے لا کر رکھا. عمر سعد نے حکم دیا کہ تیروں سے حملہ کرو, ایک تیر اس بچے کے ہاتھ پر آ کر پیوستہ ہو گیا. امام حسن کی ساری نشانیاں کام آ گئی. عزادار علی امام, بس چند جملے حضرت قاسم کے لاشے کی پامالی کے بیان کروں گی. یہ وہ لاشا تھا جو زندگی میں پامال ہوا تھا. روایت میں لکھا ہے کہ جب حضرت قاسم زینہ فرس سے زمین پر آ رہے تھے تو ایک صدا بلند کی تھی, یا امان رکھنی چچا میری مدد کے لیے آئی. یہ ایسی پکار تھی جس نے چچا کو تڑپا دیا تھا. روایت جیسے کوئی شکاری
يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن يا الله يا الله يا الله پروردگار آپ ہمارے اس خلیل فاضل کو قبول فرما خدا وندا ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو اس پر شہادت پسند تو وارے لہا بحق محمد وال محمد کے مومن و اولاد کی خدمات میں مشروف خدا یا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار ہمیں حق محمد وال محمد جو جو تندرست ہے پریشان حال ہے خدا ان خیر و راضی ہوں ان کے رسل وسعت عطا فرما خدا وندا جو بیمار ہمیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما بارے لہا جو مومن و اولاد ہے جو دارت کی مشتاق ہے بیت اللہ مدینہ منورہ میں جو فرشتوں کا ذرائع مولا شاہ و ایران کی بیارات سے بیدیا فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہماری اور اولاد کو ان کی آپ اور انسان میں شامل فرما پروردگار آج جب امام تشریف لائیں اور آج بھی ہمیں ان کی صدا پر لبے کہنے والوں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین